محترم ومكرم علماء کرام، بھائیو اور دوستو، یہ میرے لیے اور التقوی کے لیے نہایت ہی مسرت اور خوشی کا موقع ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے خالصتاً اپنے فضل و کرم سے اور اپنے بزرگوں کی دعاؤں کی برکت سے آج یہ دن ہمیں دکھلا رہے ہیں کہ یہاں سروے کونین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا درس شروع ہونے جا رہا ہے. جیسا میں نے عرض کیا کہ اللہ کے فضل کے بعد یہ بزرگوں کی دعاؤں اور ان کی توجہ کا نتیجہ ہے. میں اس موقع پر یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ محدث کبیر حضرت مولانا یونس جان پوری صاحب رحمہ اللہ تعالی تشریف آوری ہوئی تھی حضرت کی علالت کی وجہ سے. حضرت اس جگہ کے اندر تو تشریف نہیں لا سکتے تھے، تو وہیں فوقوت سے حضرت نے یہ فرمایا کہ یہاں تم کیا کرنا چاہو گے. تو اس وقت میں نے حضرت کی خدمت میں مؤدبانہ گزارش کی کہ حضرت دعا فرما دیجیے کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے سے قرآن اور حدیث کی خدمت لے لے. تو اس وقت حضرت نے فرمایا جاؤ، میں نے دعا کر لی. تو یہی دعائیں اور یہی توجہ جو ہے یہ ہمارے بزرگوں کا جو ہے وہی انہی کا نتیجہ ہے جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اپنے بڑوں کے سایہ عاطفت کے تلے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اب بغیر کسی تاخیر کے اس پروگرام کے افتتاح کے لیے میں مولانا معاذ پٹیل کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور قرآن پاک سے آغاز فرمائے.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم.
اب میں ڈاکٹر سلیم صاحب حفظہ اللہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مذہب میں کچھ اشعار سنیں.
وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا اسی سے ہے اسلام کا بول بالا. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا اسی سے ہے اسلام کا بول بالا. وہ سر چشمے نور فتح مبین ہے وہی مشعل راہ عزم و یقین ہے اسی سے ہمارے دلوں میں اجالا اسی سے ہے اسلام کا بول بالا. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا اسی سے ہے اسلام کا بول بالا. سہارا دیا اس کے نقش قدم نے اسی کی توجہ اسی کے کرم نے زمانے کے گرتے ہوں کو سنبھالا اسی سے ہے اسلام کا بول بالا. اسی کی محبت ہے ایمان کامل اسی سے ملا ہم کو عرفان منزل اسی نے ہمیں جادے حق پہ ڈالا اسی سے ہے اسلام کا بول بالا. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا اسی سے ہے اسلام کا بول بالا.
میں اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے اب کے دل کے گہرائی سے اپنے مشفق مربی اور مشفق استاد سیدی مولائی حضرت مولانا محمد سلیم دھورات صاحب حفظہ اللہ تعالی کا شکریہ ادا کرنا چاہوں. حضرت نے رات و رات سفر فرما کر اس پروگرام کو زینت بخشی. حضرت ہی حقیقت میں ہمارے اس ادارے کے روح رواں ہیں اور اصل اصیل ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت کی شفقتوں کی وجہ سے اس منزل کو آج ہمیں دیکھنے کی سعادت نصیب فرمائی. میں حضرت سے مؤدبانہ درخواست کروں گا کہ اسی طرح اپنے شفقت والا ہاتھ ہمارے سروں پر رکھ کر ہماری رہنمائی فرماتے رہے. اب میں حضرت سے درخواست کروں گا کہ حدیث پاک کا آغاز فرمائیں.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. فعن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب بن نفيد بن عبد العز بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي العدوي رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق على صحته. الله تعالى شأنه کا خاص فضل و کرم ہوا ہم سب پر کہ اس نے ہمیں ایک ایسی مجلس میں شرکت کی سعادت نصیب فرمائی جس میں اللہ کی کتاب قرآن مجید کا بھی افتتاح ہو رہا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین پر مشتمل ایک بہت ہی اہم کتاب ریاض الصالحین کا بھی افتتاح ہو رہا ہے. اس پر اللہ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے. اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ہم وہاں سے جب چلے لیسٹر سے تو خیال یہ تھا کہ طلبہ ہوں گے اور اساتذہ میں سے دو چار ہوں گے اور بس ایک عبارت پڑھ کر بسم اللہ کرا دیں گے. یہ خیال نہیں تھا کہ اتنا محبین کا، دوست احباب کا مجمع اکٹھا ہو جائے گا، اس میں پھر اکابر بزرگان دین بھی تشریف فرما ہے. اللہ تعالی شانہ سب کے آنے کو قبول فرمائے اور قرآن اور حدیث کی برکات سبھی کو نصیب فرمائے. 12 بجنے کے قریب ہے، 11:30 ہو گئے ہیں اور ہمیں بھی سفر کرنا ہے اور آپ حضرات میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جنہیں آئندہ کل کام پہ جانا ہے، تو بہت ہی اختصار کے ساتھ ایک دو باتیں عرض کر دوں. مستقل کوئی تقریر نہیں ہوگی آج. پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن اور حدیث اور قرآن اور حدیث سے آگے پھیلنے والے جتنے علوم ہیں ان سے تعلق رکھنے والی کسی چیز سے بھی ہمارا ادنا درجے کا بھی تعلق پیدا ہو جائے اسے بہت بڑی نعمت سمجھیے. آج کی اس مجلس کا تعلق قرآن سے ہے اور حدیث سے ہے، تو اس مجلس کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. کسی عالم سے ہمارا تعلق ہو گیا اس کے علم کی وجہ سے، کسی مدرسے سے ہمارا تعلق ہو گیا اس کے علمی مرکز ہونے کی وجہ سے، کسی چھوٹے سے بچے سے ہمارا تعلق ہو گیا اس کے طالب علم ہونے کی وجہ سے، کسی کتاب سے ہمارا احترام کا تعلق ہو گیا اس میں علوم نبوت ہونے کی وجہ سے، علوم قرآنی ہونے کی وجہ سے. یہ تعلق جو ہے یہ انشاءاللہ دنیا میں بھی کام آئے گا اور موت کے وقت بھی کام آئے گا، قبر میں بھی کام آئے گا، حشر کے دن بھی کام آئے گا، پل صراط پر بھی کام آئے گا، اور جہنم سے حفاظت کا اور جنت میں داخلے کا ذریعہ بنے گا. اس لیے اگر ہمارا رجحان اور ہمارا میلان مدارس کی طرف ہے، اہل علم کی طرف ہے، علماء قراء حفاظ کی طرف ہے، دل میں ہم ان کے لیے جگہ پاتے ہیں، ان کا احترام پاتے ہیں، چاہے ان سے تعلق ہو نہ ہو، جسمانی تعلق، ظاہری تعلق، ملنے ملانے کا تعلق ہو نہ ہو، لیکن دل میں ایک احترام پاتے ہیں، دل میں عظمت پاتے ہیں، دل میں محبت پاتے ہیں، ان کو ہم ایڈمائر کرتے ہیں. مدارس کو دیکھ کر ہمیں خوشی ہوتی ہے، مساجد کو دیکھ کر خوشی ہوتی ہے، مکتب کے بچوں کو دیکھ کر خوشی ہوتی ہے، بخاری شریف کے جلسے کا سن کر خوشی ہوتی ہے، قرآن مجید کے ختم کے جلسے کا سن کر خوشی ہوتی ہے. یہ اللہ تعالی شانہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت، اور یہ ضرور کام آئے گی، یہ چیز ضرور کام آئے گی. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ وضو فرما رہے تھے تو ایک عام آدمی بچارہ وہ بھی وضو کے لیے نہر کے کنارے پہنچ گیا، ایک طرف سے پانی بہ رہا تھا اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وضو شروع کر چکے تھے، تو جس طرف سے پانی بہ رہا تھا اس طرف جا کر یہ بھی بیٹھ گیا. اس کے دل میں امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی محبت تھی، عظمت تھی، احترام تھا، تو ادب سے وہ بھی ذرا دور بیٹھ گیا، اور ابھی نہر میں ہاتھ ڈالنے ہی والا تھا کہ اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں اگر نہر میں ہاتھ ڈالتا ہوں اور وضو کرتا ہوں تو میرا استعمال کیا ہوا پانی امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس سے گزرے گا. یہ علم والے ہیں، حدیث والے ہیں، فقہ والے ہیں، بہت بڑے آدمی ہیں، تو یہ اچھا نہیں ہے، یہ عدد کے خلاف ہے کہ میرا استعمال کیا ہوا پانی ان کے پاس سے گزرے. تو بہتر میرے لیے یہ ہے کہ میں اس طرف سے اٹھ کر اس طرف چلا جاؤں، تاکہ اتنے بڑے محدث اور اتنے بڑے فقیہ کا استعمال کیا ہوا پانی میرے پاس سے گزرے اور مجھے موقع ملے تو میں اسے استعمال بھی کر لوں. بس علم نبوت کا اتنا لحاظ رکھا، صاحب علم نبوت کا اتنا لحاظ رکھا، انتقال ہو گیا. کسی نے اس شخص کو خواب میں دیکھا کیسے گزری، تو کہا کہ نہر کے کنارے پر امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا میں نے جو ادب کیا تھا اس ایک عمل کی وجہ سے اللہ نے میری مغفرت فرمائی. تو پہلی بات تو یہ مجھے عرض کرنی تھی کہ دل میں اگر ہم جگہ پاتے ہیں، محبت پاتے ہیں اہل علم کی، علماء کی، قراء کی، حفاظ کی، مدارس کی، یہ بہت اچھی علامت ہے. اور اگر دل میں اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، علماء کی نفرت ہے، حفاظ کی حقارت ہے، مفتیوں کی، قراء کی حقارت ہے، ان سے بدگمانی ہے، مدارس کے بارے میں برے خیالات آتے ہیں، بچے جو مدرسے میں پڑھتے ہیں ان کے بارے میں خیالات آتے ہیں کہ یہ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، یہ مولوی حضرات ان بچوں کی زندگی برباد کر رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کو توبہ کرنی چاہیے اور اپنے ایمان کی خبر لینی چاہیے. اللہ تعالی شانہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. ایک بات تو مجھے یہ عرض کرنی تھی، آپ سب حضرات رات گئے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ظاہر ہے کہ آپ سب حضرات قابل صد مبارک باد ہیں کہ آپ کے دلوں میں علماء کی محبت ہے، طلباء کی محبت ہے، مراکز علمیہ کی محبت ہے، قرآن کی محبت ہے، حدیث کی محبت ہے، تبھی آپ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں. آخرت میں انشاءاللہ اس کا پتہ چلے گا، دنیا میں بھی اس کی برکتیں حاصل ہوں گی، لیکن پتہ نہیں چلے گا کہ یہ قرآن اور حدیث کی وجہ سے مجھے بہت کچھ مل رہا ہے، لیکن آخرت میں تو پتہ چلے گا کہ یہ اس قدر کی وجہ سے مجھے کیا کیا ملا ہے. جو لوگ علم کی قدر کرتے ہیں، علماء کی قدر کرتے ہیں، علم کی چیزوں کی قدر کرتے ہیں، تو اللہ تعالی شانہ نقد ان کو جو دنیا میں فائدہ پہنچاتے ہیں وہ یہ کہ ان کے خاندان میں، ان کی نسل میں اللہ تعالی اہل علم کو پیدا کرتے ہیں، اور اہل علم بھی بڑے اہل علم پیدا کرتے ہیں، حدیث کی خدمت کرنے والا، قرآن کی خدمت کرنے والا، علم کی خدمت کرنے والا، مدرسہ کھولنے والا، ایسے لوگوں کو پیدا کرتے ہیں. اور اگر کوئی خاندان ایسا ہے کہ نسل در نسل، ایسا ہوتا تو نہیں ہے لیکن بطور مثال کے میں کہہ رہا ہوں کہ نسل در نسل علماء ہے خاندان میں، لیکن اسی نسل کا کوئی آدمی جس کا پورا خاندان علماء سے بھرا ہوا ہے، اگر دل میں علماء سے نفرت کرے گا، علماء سے بغض رکھے گا، تو اللہ تعالی شانہ اس کی آگے آنے والی اولاد کو علم دین سے محروم کر دیں گے. تو اس پر جتنا آپ حضرات شکر ادا کریں کم ہے، جتنا شکر ادا کرو گے انشاءاللہ اس کیفیت میں اضافہ ہوگا. یہ جو مدارس میں ایسے نوجوان لڑکے، نو عمر کے لڑکے پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، ان کی اللہ کے یہاں بہت بڑی قدر و قیمت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ نظر اللہ عمران سمع مقالتی فوعاها فأداها کما سمعها. یہ اس میں محدثین کی دو رائے ہیں، ایک رائے یہ ہے کہ یہ دعا بھی ہو سکتی ہے، دوسری رائے یہ ہے کہ یہ خبر بھی ہو سکتی ہے. یہ جملہ ایسا ہے، یہ سینٹنس ایسا ہے عربی زبان کی گرامر کے اعتبار سے، تو اس کا ترجمہ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالی شانہ سرسبز و شاداب رکھے، ترو تازہ رکھے. یہ دعا ہے گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ تعالی ترو تازہ رکھے، سرسبز و شاداب رکھے. تو درخت جب تر و تازہ ہوتا ہے، سرسبز و شاداب ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ویدھر نہیں ہوتا. تو یہ دعا ہے کہ اللہ اس شخص کو ویدھر نہ ہونے دے، اسے خشک نہ ہونے دے، ہمیشہ سرسبز و شاداب رکھے، تر و تازہ رکھے، اسے بلاسم کے ساتھ رکھے. کس شخص کو؟ سمع مقالتی، جو میری بات کو سنے، فواہا، اور بات کو سننے کے بعد اسے محفوظ کر لے، اور محفوظ کرنے کے بعد فَأَدَّاهَا كَمَا سَمِعَهَا، جیسے اس نے سنی ہے اسی طرح وہ دوسروں کو آگے پہنچائے. تو یہ مدارس میں جو پڑھانے والے لوگ ہیں اور پڑھنے والے لوگ ہیں وہ اسی پر عمل کرتے ہیں، اسی پر عمل کرتے ہیں. اسی لیے حضرات محدثین فرماتے ہیں کہ جو حضرات حدیث پڑھنے اور پڑھانے کا مشغلہ اختیار کرتے ہیں تو ان کے چہروں پر ایک خاص قسم کا نور ہوتا ہے، اور وہ نور جو ہے وہ دوسروں کو بھی نظر آتا ہے. جو بالکل ہی اندھا ہوگا اسے نظر نہیں آئے گا روحانی اعتبار سے. جو صاحب بصیرت ہے ان کو تو خوب نظر آتا ہے، جو صاحب بصیرت نہیں ہوتے تو ان میں سے بھی بہت سو کو نظر آتا ہے. چہرہ کالا ہوگا مگر چمک رہا ہوگا، نور ایک چمکے گا اس میں، چہرے میں کشش ہوگی، دل یہ چاہے گا کہ ہم دیکھتے رہیں، اس چہرے کو دیکھتے رہیں. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت ہے. اور اگر اس کو خبر لے لیا جائے تو دعا میں تو یہ بھی احتمال ہے کہ شاید قبول ہو، شاید قبول نہ ہو. نبوی دعا عموماً قبول ہی ہوتی ہے، لیکن اگر خبر لے لیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی شانہ نے سرسبز و شاداب کر دیا اس کے چہرے کو. اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں بھی وہ خوش رہے گا، آخرت میں بھی، دنیا میں بھی اس کا چہرہ چمکے گا، آخرت میں بھی. جس نے میری بات کو سنا، اسے محفوظ کیا اور آگے اسی طرح پہنچایا جیسے اس نے سنا تھا. تو یہ جو پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں وہ یہی کر رہے ہیں کہ جنہوں نے سنا تھا اور سن کر کے محفوظ کیا تھا وہ اب آگے دوسروں تک پہنچا رہے ہیں. اور یہ جو سلسلے کی ایک کڑی ہے، چین کی ایک لنک ہے، تو یہاں بیٹھ کر کے ایک دوسری آگے کڑی بنا رہے ہیں، یہ لنک بنا رہے ہیں، پھر یہ آگے دوسری لنک، اور پھر تیسری لنک. یہ اسی سلسلے سے یہ قرآن اور حدیث دنیا میں امت تک، امت کے افراد تک پہنچے ہیں اور پہنچتے رہے، اور انشاءاللہ قیامت تک پہنچتے رہیں گے. اور جن لوگوں کو اس چین میں جگہ مل جاتی ہے, اس چین میں جن لوگوں کو جگہ مل جاتی ہے, جیسے یہ بچے ابھی آج یہ کنیکٹ ہو رہے ہیں اور جب یہ پوری حدیث پڑھ لیں گے تو یہ اس چین میں آ جائیں گے ریاض الصالحین کی. تو جن لوگوں کو اس چین میں جگہ مل جاتی ہے تو ان کے نصیبے کا کیا کہنا, ان کے نصیبے کا کیا, دنیا وما فیہا کی جتنی بھی دولت ہے وہ ایک طرف رکھ دی جائے اور دوسری طرف یہ دولت. مامون رشید نے ایک مرتبہ یحییٰ ابن اقسم رحمہ اللہ تعالی جو بہت بڑے محدث تھے ان سے پوچھا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ عزت والا کون ہے, تو مامون رشید نے کہا, غور کیا اور غور کرنے کے بعد کہا کہ امیر المومنین آپ سب سے زیادہ عزت والے ہیں. اور یہ کوئی تملق یا چاپلوسی کا معاملہ نہیں تھا, وہ بڑے خوددار تھے یہ ابن اقسم رحمہ اللہ تعالی. یہ انہوں نے اس لیے کہا کہ وہ امیر المومنین تھے, اور جب اسلامی مملکت ہو اور اس کا امیر ہو تو مملکت میں جتنے مدارس ہیں اس کی نگرانی وہ کرتا ہے, جتنی مسجدیں ہیں اس کی نگرانی وہ کرتا ہے, غریبوں کا تعاون وہ کرتا ہے شاہی خزانے سے, مگر بہرحال خدمت اس کے ذمے ہوتی ہے. تو اتنی بڑی خدمت, اس کا مقابلہ ایک مدرسے میں پڑھانے والا 200-400 بچوں کو وہ کیا مقابلہ کر سکے, ہزاروں آپ سے مستفید ہو رہے ہیں, اور پھر صرف دنیاوی اعتبار سے نہیں بلکہ علمی خدمات بھی, سارے مدارس آپ کی نگرانی میں چل رہے ہیں ہزاروں. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ آپ سے زیادہ عزت والا تو کوئی نہیں ہوگا. تو یحییٰ ابن اقسم رحمہ اللہ تعالی نے جب یہ جواب دیا تو مامون رشید نے کہا کہ تم نے غلط کہا, میں تمہیں بتاؤں کہ سب سے زیادہ عزت والا کون ہے. کہا سب سے زیادہ عزت والا کون ہے آپ بتلائیے, آپ کی نظر میں کون ہے؟ تو کہا سب سے زیادہ عزت والا وہ شخص ہے جو مسجد یا مدرسے کے کسی کونے میں بیٹھ کر 2-4-5-10 طالب علموں کو حدیث پڑھاتا ہے. یہ خلیفہ کہہ رہا ہے. ان فلان وان فلان ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدثنا فلان ان فلان ان فلان ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہا کہ وہ سب سے زیادہ خوش نصیب ہے. تو یحییٰ ابن اقسم رحمہ اللہ تعالیٰ کا ذہن جلدی منتقل نہیں ہوا, ان کے ذہن میں وہی چیز تھی. تو انہوں نے کہا کہ آپ امیر المومنین ہیں, پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کی اولاد میں سے ہیں, یہ عباسی خلیفہ تھے, اتنا بڑا کام آپ کر رہے ہیں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو مسجد کے کسی کونے میں مدرسے کی کسی چٹائی پر بیٹھ کر 2-4-5-10 طالب علموں کو حدیث پڑھاتا ہے وہ سب سے زیادہ عزت والا ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی ہاں. کہا کہ نام وہی حق, ذرا تھوڑی ناراضگی کا اظہار کیا مامون رشید نے, کہا کہ نام وہی حق, جی ہاں تم پر افسوس, تم پر افسوس کہ تم یہ بات سمجھ نہیں پا رہے ہیں. اور پھر آگے کہ لئن اسمہ مقترن بے اسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہا کہ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ جو چٹائی پہ بیٹھ کے حدیث پڑھا رہا ہے اس کا نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ وہ سند میں مل گیا ہے, وہ چین میں وہ لنک بن گیا ہے, لنک بن گیا ہے. وہ جن لوگوں کا حدیث کا مشغلہ نہیں ہے وہ چاہے کتنے ہی اونچے اڑے لیکن ان کو یہ سعادت تو حاصل نہیں ہے, یہ سعادت تو صرف علماء کو حاصل ہے کہ وہ لنک بن جاتے ہیں. اور جو لوگ حدیث پڑھاتے ہیں اور حدیث کی خدمت کرتے ہیں وہ پھر آگے اور لنک اور کڑی بناتے چلے جاتے ہیں, اور جن لوگوں کو حدیث کی خدمت کا موقع نہیں ملتا وہ آگے لنک بناتے نہیں مگر وہ اس سلسلے کی لنک بن تو گئے نا, آگے ان کی چین چلتی نہیں ہے مگر ان کو اس چین سے کوئی الگ نہیں کر سکتا, وہ تو بن گئے ان کے استاد کے ساتھ جڑ کر. تو کہا کہ اس لیے کہ اس کا نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملا ہوا ہے. اور آگے مامون نے کہا کہ نحن نموت ونفنا, ہم مر جائیں گے اور فنا ہو جائیں گے, فلا یموت ابدا, یہ جس کا اس چین میں جو لنک بن گیا ہے وہ کبھی بھی نہیں مرے گا. اس لیے کبھی نہیں مرے گا کہ جہاں کہیں حدیث پڑھائی جائے گی تو پڑھانے والے اپنے استاد کا نام لے گا,
کہ ہم سے ہمارے استاد نے بیان کیا تھا، ان سے ان کے استاد نے بیان کیا تھا، ان سے ان کے استاد نے بیان کیا تھا. ہم لوگ جب حدیث کی کتابیں پڑھاتے ہیں تو میں طلبا سے کہتا ہوں کہ دیکھو بھائی، اس میں اتنے سارے نام آتے ہیں، فلاں کہتے ہیں، امام بخاری کہتے ہیں کہ میں نے فلاں سے پڑھا، انہوں 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 نے فلاں سے پڑھا، میں نے فلاں سے پڑھا، انہوں نے فلاں سے پڑھا، انہوں نے فلاں سے پڑھا. یہ الگ الگ سند میں ایک ہی سند نہیں ہوتی، بہت نام آتے ہیں، درجنوں نام آتے ہیں. تو میں طلبا سے کہتا ہوں کہ ہم ان ناموں کو پڑھتے ہیں تو سوائے ان کے نام کے ان کے بارے میں ہمیں اور کچھ پتا نہیں. یہ عربی تھا، یہ اجمی تھا، یہ جوانی میں مر گیا تھا، بڑھاپے میں مرا تھا، اس کے کتنے شاگرد تھے، یہ کالا تھا، گورا تھا، مالدار تھا، غریب تھا، کچھ پتا نہیں. لیکن میں نے کہا کہ آج میں کہتا ہوں کہ پوری دنیا میں جتنے مدارس کے اندر یہ حدیث کی کتاب پڑھائی جا رہی ہے، ان سب کے اندر بار بار ان ناموں کو پڑھایا جاتا ہے، بار بار. اور پھر ادب ہمیں جو سکھایا جاتا ہے وہ یہ کہ جب سند پوری ہوتی ہے، سند تو صحابی پر سند پوری ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو شروع کرنے سے پہلے صحابی کے ساتھ ہم بولتے ہیں کہ رضی اللہ عنہ وعنہم، کہ اللہ ان سے اور ان تمام سے جن کا ابھی نام گزرا راضی ہو جائے. اب صرف بخاری شریف کے اندر جو ہے تقریباً 7000 حدیثیں ہیں، تو 7000 مرتبہ، جتنے دنیا میں ہزاروں مدارس ہیں، تو 7000 مرتبہ وہ پڑھنے والے کہتے ہیں کہ اللہ اس صحابی سے بھی راضی ہو جائے اور ان سے پہلے جتنے ہیں، ان سے پہلے جتنے ہمارے استاد سے لے کر صحابی تک، اللہ ان سے بھی راضی ہو جائے. تو کسی نہ کسی کی دعا تو قبول ہوگی نا. تو یہ بچے جو ہیں یہ بھی بہت خوش نصیب ہیں، ان کو احترام کی نظر سے دیکھنا چاہیے، اور ہمارے دل میں بھی ایسا داعیہ پیدا ہونا چاہیے کہ بھئی ٹھیک ہے، ہم تاجر ہیں، ہم ورکنگ کلاس ہیں، ہمیں ایسے مواقع نہیں ملے، ہم جدید تعلیم یافتہ ہیں، ہم ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، جو کچھ بھی ہیں، لیکن یہ جو محرومی ہے، انشاءاللہ اس محرومی کو ہمارے خاندان سے میں اپنی اولاد میں سے کم ایک کو عالم بنا کر کے پوری کروں گا، اس محرومی کو میں دور کروں گا انشاءاللہ، کم سے کم ایک کو بنا کر. اور اللہ تعالی شانہ جو ہے یہ ان لوگوں سے سارے کام لیتے ہیں جن کو پہلے ہی سے منتخب کیے ہوئے ہوتے ہیں اللہ کے علم میں، وہ منتخب بچپن سے منتخب. یہ علامہ نووی رحمت اللہ علیہ ریاض الصالحین سے تو آپ سب واقف ہیں، ان کے جو لکھنے والے ہیں، یہ نوا ایک جگہ تھی، نوا تو وہاں کے رہنے والے تھے، اس لیے اس کی طرف منسوب کر کے ان کو نووی بھی کہتے ہیں اور نواوی بھی کہتے ہیں، اور مشہور ہے یہ علامہ نواوی سے. تو یہ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے والد یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا بیٹا جب چھوٹا تھا تو ایک دن رات کو اٹھا، نیند سے جاگا، اور جاگ کر کہنے لگا کہ ابو ابو اٹھو، یہ کمرہ جو ہے وہ نور سے بھر گیا ہے، روشنی سے بھر گیا ہے. تو کہا اس کے چیخنے چلانے کی وجہ سے پورا گھر نہ اڑ گیا، اور ماں بھی دیکھ رہی ہے، باپ بھی دیکھ رہا ہے، بھائی بہن بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن کوئی روشنی نور کسی کو نظر نہیں آ رہا ہے. لیکن وہ بچہ کہہ رہا ہے کہ یہ کمرہ روشنی اور نور سے بھر گیا ہے. ان کے والد بھی نیک آدمی تھے، تو ان کے والد یہ کہتے ہیں کہ میں نے غور کیا تو رمضان المبارک کی 27ویں شب تھی، اور فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ آج شب قدر ہے، جس کی نورانیت کو میرا بیٹا تو دیکھ رہا ہے مگر ہم لوگ نہیں دیکھ پا رہے ہیں. 7 سال کی عمر میں ان کا یہ حال تھا. اور ان کے شیخ جو ہیں علامہ زرکشی رحمہ اللہ تعالی، علامہ یاسین زرکشی رحمہ اللہ تعالیٰ، جو بعد میں جا کر کے ان کے تصوف میں شیخ ہوئے، وہ بعد میں ایک قصہ سنایا کرتے تھے کہ میں نے علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ کو 10 سال کی عمر میں دیکھا کہ بچے ان کو کھیلنے پہ مجبور کر رہے تھے اور وہ رو کر بھاگ رہے تھے. اس وقت ان کی عمر 7 سال کی تھی جب وہ روشنی دیکھی، اور کہتے ہیں 10 سال کی ان کے شیخ کہتے ہیں جو بعد میں جن سے یہ بیعت ہوئی اور جن سے انہوں نے تعلق جوڑا کہ 10 سال کی عمر میں میں نے ان کو دیکھا, اس لیے کہ ایک ہی جگہ پر رہتے تھے کہ بچے ان کو مجبور کرتے تھے کہ تم ہمارے ساتھ کھیلو اور یہ روتے تھے کہ میں کھیلنا نہیں ہے. 10 سال کی عمر میں معاملہ الٹا ہوتا ہے کہ پڑھانے کے لیے مجبور کرنا پڑتا ہے کہ تم پڑھنے کے لیے بیٹھو, اور کہتے کہ بھائی پڑھنا نہیں یہ کھیلنا ہے, یہ معاملہ الٹا تھا. تو کہتے میں نے ان کو دیکھا کہ وہ ان کا پیچھا چھوڑا کے بھاگ رہے ہیں, اور اسی حالت میں بھاگتے بھاگتے روتے روتے قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں. اور پھر ان کے والد نے ان کو دکان میں لگا دیا اپنے ساتھ, تو کہا کہ وہ دکان میں خرید و فروخت میں دلچسپی نہیں لیتے تھے, وہ قرآن مجید کی تلاوت میں لگے رہتے تھے. تو میں ان کے استاد کے پاس گیا, یہ ان کے شیخ کہتے ہیں بچپن کی بات, میں ان کے استاد کے پاس گیا اور ان کے پاس جا کر میں نے کہا کہ اس بچے کا خاص خیال رکھنا اور اس پر بہت زیادہ دھیان دینا, اس لیے کہ یہ اپنے زمانے کا بہت بڑا عالم بنے گا, اپنے زمانے کا بہت بڑا زاہد بنے گا, اللہ اس سے دین کی خدمت لے گا اور خلق کثیر کو نفع ہوگا. تو کہا کہ وہ جو میاں جی مکتب میں پڑھا رہے تھے انہوں نے کہا کہ آپ نجومی ہیں, کہا مجھ سے کہا کہ آپ نجومی ہیں کہ یہ سب آگے کی باتیں آپ بتلا رہے ہیں. تو کہا کہ میں نے کہا, یہ شیخ کہتے ان کے کہ میں نے جواب میں کہا کہ نہیں میں نجومی نہیں ہوں, لیکن اللہ جل جلالہ وامن والہ نے میری زبان پر ان باتوں کو جاری کیا ہے. ایک منتخب طبقہ ہوتا ہے, تو اللہ تعالی شانہ ہمیں قدر کی توفیق دے, مدارس کے لیے دعائیں کرنی چاہیے. ہمارے حضرت مولانا عبداللہ کاپود روی صاحب رحمہ اللہ تعالی نے کئی مرتبہ میں نے حضرت سے سنا کہ کچھ نہیں کر سکتے, کچھ نہیں کر سکتے, مگر کسی مدرسے کے پاس سے گزرو تو اپنے دل میں خوشی محسوس کرو کہ الحمدللہ یہاں بھی ایک مدرسہ ہے جہاں پڑھایا جا رہا ہے, یہاں بھی ایک مدرسہ ہے جہاں علم دین کی حفاظت کی جاتی. اور فرماتے تھے کہ چندہ نہ دے سکے مت دو, لیکن چلتے چلتے اتنی دعا کر دو کہ یہ اللہ اس جگہ کو آباد رکھنا. فرماتے تھے کہ اتنی محبت رکھو, مطلب یہ بھی تم کو بہت کام آئے گی. حضرت یہ کئی مرتبہ میں نے حضرت سے سنا کہ اپنے دلوں کے اندر. اور اس وقت دنیا میں جس میں مسلمان بھی شکار ہو گئے کہ بھائی تمام مسائل کے لیے انگلی اٹھتی علماء کی طرف, کہ ملک کے مسائل ہوتے کہ مولویوں کی وجہ سے, مدارس کی وجہ سے, کوئی بھی اقتصادی مسئلہ ہے تو کہ مولویوں کی وجہ سے, اسکولوں کا مسئلہ ہے مولویوں کی وجہ سے, ایجوکیشن میں آگے نہیں بڑھتے مولویوں کی وجہ سے. یہ پوری حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے دور میں کہتے تھے کہ مولویوں کی جماعت بیچاری ملامتی جماعت. اور پھر فرماتے تھے کہ اگر یہ اپنے مدرسے کی چار دیواری میں بیٹھے رہتے ہیں تو کہتے ہیں یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ مولوی کچھ نہیں کرتے. اور کہتے ہیں کہ ہم اگر باہر نکلتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی تمہارا یہاں اس میدان میں کیا کام ہے, تم اپنے اندر امامت کراؤ اور مدرسہ پڑھاؤ. کہتے ہیں ہم باہر نکلے تو بھی ملامتی اور اندر بیٹھے تو بھی ملامتی. تو علماء کرام نے تو اپنی فیلڈ میں زبردست کام کیا ہے. علماء کا فیلڈ کیا ہے, اب ہمارے ڈاکٹر صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ڈاکٹر صاحب, تو ڈاکٹر صاحب اگر رات دن مریضوں پر محنت کر کے اللہ تعالی شانہ کے فضل سے ان کو شفا یاب کرنے میں کامیاب ہو جائے تو ڈاکٹر کو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ یہ اسکول آپ نہیں کھول رہے ہیں, یہ مکتب آپ نہیں چلا رہے ہیں, یہ ڈرگ والوں کی کاؤنسلنگ آپ نہیں کر رہے ہیں, فلاں نہیں کر رہے ہیں. اس لیے کہ جو ان کی فیلڈ ہے اس میں وہ کامیاب ہیں. تو علماء کی فیلڈ جو ہے وہ یہ تھی کہ قرآن اور حدیث کو اور دین اللہ نے جس طرح اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا اسی طرح محفوظ رکھتے. اور علماء نے الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ کے فضل سے 1400 سال کی تاریخ یہ بتا رہی ہے کہ اس میں اس قدر محنت کی اور اس طرح کامیابی حاصل کی کہ آج تک ایک نقطہ بھی کوئی نہیں بدل سکا, ایک نقطہ بھی نہیں. تو علماء کا جو کام ہے انہوں نے پورے طور پر کیا. اور علماء نے کتنے علماء پیدا کیے, علماء کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ حفاظ اور مولوی تیار کرنے کے علاوہ کرتے کیا ہیں. ارے بھائی, تو ایسا ہی جیسے کہ ڈاکٹر کو یہ کہنا کہ مریضوں کو شفا یاب کرنے کے علاوہ کرتے کیا ہیں. تو ہمارا تو کام ہی یہ ہے. تو ہمارا اسکول کھولنا ہمارا کام نہیں ہے, ریلیف کا کام کرنا یہ ہمارا کام نہیں ہے, ہاسپٹل کھولنا ہمارا کام نہیں ہے. تو جو ہماری فیلڈ تھی اس میں تو ہم نے ترقی کی اور بہت ترقی کی, اتنی ترقی کی کہ جتنے بھی جدید مسائل دنوں کے گزرنے پر پیش آتے رہے, اس میں کوئی موقع ایسا نہیں آیا کہ کوئی یہ کہہ سکے کہ علماء اپنا کام نہیں. کلوننگ کا مسئلہ آیا, علماء نے مسئلہ بتا دیا. چاند پہ جانے کا مسئلہ آیا, علماء نے شرعی حکم سنا دیا کہ جائز ہے ناجائز ہے, وہاں نماز پڑھنی ہے نہیں پڑھنی ہے. کسی چیز کے بارے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ 1400 سال میں یہ 4, 5, 10 مواقع ایسے ہیں کہ علماء خاموش رہے اور انہوں نے ہمارے لیے گائیڈنس نہیں پیدا کی. علماء کبھی پورا اپنا الحمدللہ کام کیا. لیکن جو دوسری فیلڈ ہیں ان فیلڈوں میں مفتی تقی عثمانی صاحب بہت اچھی بات کہتے ہیں. مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ ہم لوگ تو ہماری فیلڈ میں پورے انڈیپینڈنٹ ہو کر کے پورے وسوق کے ساتھ کام کر رہے ہیں. آپ حضرات نے, یعنی پاکستان میں وہ تقریر کرتے ہیں کہ آپ حضرات نے, یعنی جدید تعلیم یافتہ حضرات نے دوسروں کی تقلید کے علاوہ کیا کیا ہے. آپ حضرات نے اسلامی ملک کے جو جدید تعلیم یافتہ حضرات ہیں, حضرت یہ فرماتے ہیں کہ کاش کہ آپ حضرات بھی اپنی فیلڈ میں محنت کر کے کوئی ریولوشنری کام کرتے کہ جس کے نتیجے میں یہ کہہ سکتے کہ ہم فنا ملک اور فنا ملک سے بھی اب آگے نکل گئے ہماری ریسرچ میں. تو حضرت فرماتے ہیں کہ آپ کا حل تو یہ ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ انڈے سے کولیسٹرول بڑھتے ہیں تو آپ بھی کہتے ہیں کہ کولیسٹرول بڑھتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ کولیسٹرول نہیں بڑھتے تو آپ بھی کہتے ہیں کہ کولیسٹرول نہیں بڑھتے. تو آپ نے کیا کیا ہے. اور الحمدللہ ہمارے بر صغیر کے علماء کو آپ دیکھ لیجئے کہ عربستان سے بالکل مستقل ہو کر کے کام کر رہے ہیں, کسی بھی فیلڈ میں وہ محتاج نہیں ہے. جب حضرت مولانا علی میاں ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو راجیو گاندھی اپنے جب پرائم منسٹر سے ملنے کے لیے آئے راجیو گاندھی, تو راجیو گاندھی نے وہ بابری مسجد کا چکر اس وقت بھی چل رہا تھا, تو اس نے یہ کہا کہ مولانا کیا خیال ہے آپ کا کہ ہم عربستان کی طرف رجوع کریں, سعودی عرب کسی ملک کی طرف, اور وہاں سے ہم اس سلسلے میں فتویٰ لے لیں تو مسئلہ ہی حل ہو جائے گا. وہ اگر فتویٰ دے دیں نہ کا تو ہم ان کی بات مان لیں گے, ہاں کا تو بھی ہم ان کے مسئلہ حل ہو جائے گا. اب حضرت مولانا علی میاں صاحب سمجھ رہے تھے کہ اس میں تو بڑے خطرات ہیں, تو حضرت مولانا علی میاں ندوی صاحب نے اس وقت یہ فرمایا کہ میں تمہیں دو بات بتلاتا ہوں. راجیو گاندھی سے کہا دو بات بتلاتا ہوں, پہلی بات تو یہ ہے کہ تمہارے ملک میں ایسے علماء موجود ہیں کہ اگر عرب کے علماء ان کے علم کو دیکھنے کے لیے جائیں تو ان کا سر اتنا اونچا ہو جائے گا کہ سر سے ٹوپی گر جائے گی. تو راجیو گاندھی سے کہا کہ آپ کو اس بات پہ فخر ہونا چاہیے کہ میرے ملک میں اسلامک ایشوز کو حل کرنے والے ایسے علماء پیدا ہو گئے ہیں کہ ہم عرب کے بھی محتاج نہیں ہیں. آپ تو اس ملک کے پرائم منسٹر ہیں, اور ہر ملک کا پرائم منسٹر یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ ہمارے یہاں وہ ایکسپرٹیز ہے جو دوسری جگہ پر نہیں ہے, اور آپ ہمیں یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ ہم عربستان جائیں اس طرح کر کے باندھا اسے. اور پھر یہ کہا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کے ملک میں ایسے علماء رہتے ہیں کہ مسلم ورلڈ لیگ کا جب اجلاس ہوتا ہے اور اس میں ساری دنیا کے علماء آتے ہیں تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کسی مسئلے میں کہ دنیا بھر کے سارے علماء ایک طرف ہوتے ہیں اور آپ کے ملک کا ایک عالم دوسری طرف ہوتا ہے, اور بحث و مباحثہ جب ہوتا ہے تو آپ کے ملک کا ایک عالم تمام علماء پر غالب آ جاتا ہے. اس لیے آپ یہ نہ سوچیں کہ ہمیں کسی اور ملک میں جانا چاہیے, یہ ہمارے پاس ایکسپرٹیز ہے اس کی. تو جب راجیو وہاں سے جانے لگا تو اس نے اپنے دائیں بائیں آگے پیچھے جو مسلمان اس کے ایڈوائزر تھے ان کو پوچھا کہ مولانا کس کی بات کر رہے ہیں, تو کہا مولانا خود اپنی بات کر رہے ہیں. تو بہرحال عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ علماء کے بارے میں ہمیں اچھا خیال رکھنا چاہیے. آپ حضرات ماشاءاللہ علماء کے قریب اٹھتے بیٹھتے ہیں, دیکھتے ہیں ان کی محنتوں کو, ان کے خلوص کو دیکھتے ہیں, وہ دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں یا نہیں آپ کو نظر آتا ہے. الحمدللہ علماء حقہ سے آپ کا تعلق ہے, تو ہر فیلڈ میں کچھ برے لوگ بھی ہوتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں, تو آپ اپنے دوست احباب کا بھی ذہن بنائے کہ نہیں یہ بہت پاکیزہ جماعت ہے ماشاءاللہ, اور ان کو ایسے علماء حقہ کے پاس لانے کی کوشش کریں, جوڑنے کی کوشش کریں. اس لیے نہیں کہ ان علماء حقہ کا حلقہ بڑھ جائے جن کو آپ اپنا شیخ سمجھتے ہیں, اس لیے کہ ان لوگوں کی آخرت بن جائے. یہ علماء کے بارے میں جو برے خیالات ہیں جن کی وجہ سے علماء سے الرجی محسوس کر کے دور رہتے ہیں, یہ دور ہو جائے. ایسے بہت لوگ ہیں جو علماء سے دور رہتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے. اب یہ بچے جو ہیں قرآن مجید کی مختصر تفسیر پڑھیں گے, اس سال 15 سپاری کی. اور پھر آئندہ سال اور 15 سپاری کے مختصر پڑھیں گے, اور اس کے بعد والے سال تفصیل سے تفسیر پڑھیں گے پوری. جلالین شریف ایک کتاب ہے تفسیر کی, تو آج اسی لیے اس کو شروع کیا جا رہا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا مربی ہے, الرحمن الرحیم بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے, مالک یوم الدین بدلے کے دن کا مالک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم, آپ ہمیں سیدھا رستہ بتلائیے. صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کا رستہ جن پر آپ نے انعام کیا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, نہ ان لوگوں کا جن پر غضب ہوا اور نہ گمراہوں کا. آمین یا رب العالمین. اور یہ جو حدیث ہے وہ بھی مشہور حدیث ہے, حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے, اور ہر شخص کے لیے وہی چیز ہے جس کی اس نے نیت کی. تو اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی عمل کرتے ہیں, تو جب بھی کوئی عمل کرتا ہے تو بغیر نیت کے تو عمل ہوتا نہیں ہے. عمل جو وجود میں آتا ہے تو پہلے آدمی کے ذہن میں آتا ہے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے, آئی وانٹ ٹو ڈو دس, آئی انٹینڈ ٹو ڈو دس. تو نیت جو ہے یہ مبدا الاعمال ہے, یہ عمل کی ابتدا ہے. کوئی بھی عمل بغیر نیت کے نہیں ہو سکتا. اب شاپ میں جائیں گے تو پہلے ارادہ کریں گے پھر شاپ میں جائیں گے, اب لیٹیں گے تو پہلے ارادہ کریں گے پھر لیٹیں گے. تو نیت کرتا ہے, لیکن نیت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ دوسری نیت بھی کرتا ہے. مثال کے طور پر یہ کہ میں نیت کر رہا ہوں, یعنی دل میں ارادہ, میرا ارادہ ہے کہ میں آج عشاء کی نماز التقوی اکیڈمی میں جا کے پڑھوں, یہ تو نیت ہو گئی. لیکن اس نیت کے ساتھ ایک دوسری نیت ہوتی ہے, وہ کیا ہوتی ہے؟ اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے, یا اس لیے کہ مولانا محمد علی دیکھ لے کہ یہ بھی آیا ہے ورنہ ان کو برا لگے گا. تو اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو جب بھی آدمی نیت کرے گا, جب بھی آدمی عمل کرنے سے پہلے نیت کرنی پڑے گی, اور جب بھی نیت کرے گا تو نیت کے ساتھ یا تو اچھائی جڑی ہوئی ہوگی یا برائی. تو ہر آدمی کے لیے وہی چیز ہے جس کی اس نے نیت کی, یعنی وہ جو مین نیت ہے اس کے ساتھ اگر اس نے اچھائی کی نیت کی ہے تو اچھائی ملے گی, برائی کی نیت کی ہے تو برائی ملے گی. اور اس کی پھر ایک مثال دی آگے کہ فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ. ایک شخص ہجرت یوں تو نہیں ہوگی, ہجرت کا پہلے ارادہ کرنا پڑے گا کہ میں بھی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جانا چاہتا ہوں. اب یہ جو نیت کی مین نیت, اس کے ساتھ یہ تو اچھائی جڑی ہوئی ہوگی یا برائی. اچھائی تو یہ ہے کہ اس لیے ہجرت کر کے جا رہا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اس کو پورا کروں گا تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں گے. اور بری نیت یہ ہے کہ میں تو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جانا تو نہیں چاہتا تھا, لیکن اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے تو چلو چلے جاتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ وہاں کوئی لڑکی مل جائے, یہاں 2 سال سے کوشش کر رہے ہیں شادی نہیں ہو رہی ہے, چلو وہاں چلے جاتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ کاروبار کے لیے کوئی اچھا فیوچر ہمیں نظر آئے. تو دیکھو اس میں برائی آ گئی. ہجرت کی یہ بھی نیت کر رہا ہے, ہجرت کی یہ بھی نیت کر رہا ہے, لیکن اس کی نیت کے ساتھ اچھائی ملی ہوئی ہے, اس کی نیت کے ساتھ برائی ملی ہوئی ہے. تو مثال دے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے خاطر ہوئی تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر ہے, یعنی اس کو تو اجر و ثواب ملے گا. اور جس کی ہجرت دنیا کے لیے ہوئی, جس کو وہ حاصل کر لے, یا عورت کے لیے ہوئی جس سے وہ نکاح کر لے, تو اس کی ہجرت اس چیز کی طرف ہوئی جس کی طرف اس نے ہجرت کی. یعنی بیوی مل جائے گی, دنیا مل جائے گی, لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا نہیں ملے گی. تو یہ حضرت علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے جو سب سے پہلا باب باندھا ہے وہی اخلاص کا باب باندھا ہے. اس لیے کہ کسی بھی عمل میں اگر اخلاص نہ ہو تو وہ بیکار ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ بھی سب سے پہلے یہی حدیث لائے ہیں, اور صاحب مشکات بھی اسی حدیث کو لائے ہیں, اور علامہ نووی رحمت اللہ علیہ بھی اسی حدیث کو لائے ہیں. اس حدیث کا نام ہے تلیت کتب الحدیث. یہ حدیث کی کتابوں کا تلیہ. اور تلیہ کس کو کہتے ہیں؟ جب لشکر اپنے دشمن سے لڑنے کے لیے جاتا ہے تو جاسوسی کرنے کے لیے کبھی 10 کبھی 15 کبھی 100 کبھی 25 آدمیوں کو آگے بھیج دیتا ہے لشکر. امیر جو ہے وہ آگے بھیج دیتا ہے, اس کو کہتے ہیں کہ تلیہ, جو آگے جاتا ہے اور وہ جا کر کے جائزہ لیتا ہے, اور جائزہ لینے کے بعد پھر رک جاتا ہے یا واپس آتا ہے اور خبر کرتا ہے کہ آگے کی حالت ایسے ہے. تو یہ تلیہ جو ہے, تلیہ یہ جب آگے جاتا ہے آگے, تو اس کے جانے کے بعد لڑائی کو جیتنے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں, اس لیے کہ وہ آگے اچھی طرح سے جھانکتا ہے, جاسوسی کرتا ہے کہ ان کے کتنے فوجی ہیں, کتنے لوگ ہیں, کیا اسٹریٹجی ہے, یہ کہاں رکے ہوئے ہیں, گھوڑے سوار کتنے ہیں, پھر پیچھے اطلاع کرتے ہیں. تو اس اطلاع کے نتیجے میں یہ اپنی اسٹریٹجی مقرر کرتے ہیں اور لڑائی کے جیتنے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں. تو اس کو تلیہ اس لیے کہتے ہیں کہ حدیث کی کتابوں کا تلیہ, اس لیے کہ حدیث کی کتابوں میں کیا آتا ہے آگے, یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے, یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے, یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے. تو شروع میں سب سے پہلے حدیث اس کو لاتے ہیں تلیہ. تلیہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ حدیث ہمیں بتلا رہی ہے کہ آگے جتنے بھی تم اعمال کرے ان اعمال کو کرنے سے پہلے اپنے دل کی جاسوسی کرو. انما الاعمال بالنیات, جھانکو اندر. اس لیے کہ اندر اگر جھانکو گے نہیں تو شیطان اور نفس کا مقابلہ مشکل ہو جائے گا. تو آگے عمل کرنے سے پہلے دل میں جھانکو کہ میں یہ عمل کرنے جا رہا ہوں تو اندر کی صورت حال کیا ہے, اور جب اندر کی صورت حال معلوم ہوگی تب شیطان اور دشمن سے لڑنے کے لیے کیا اسٹریٹجی مقرر کرنی ہے, کیا سوچ پیدا کرنی ہے, وہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے. اس لیے یہ جو ہے تلیت کتب الحدیث کہتے ہیں. عبد الرحمن ابن مہدی رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے محدث ہیں, وہ یہ فرماتے ہیں کہ من اراد ان یصنف کتابا فلیبدا بهذا الحدیث, جو شخص کسی کتاب کو تصنیف کرنے کا ارادہ کرے تو اس کو سب سے پہلے یہ حدیث لکھنی چاہیے, تاکہ حدیث لکھتے ہوئے اس کا پیغام بھی اس کے دل دماغ میں اتر جائے اور اپنے دل کی نیت کو جھانکے اور پھر شیطان اور نفس کا مقابلہ کر کے اخلاص کے ساتھ وہ کتاب لکھے, اور اخلاص کے ساتھ لکھے گا تو مقبول ہوگی, ورنہ کتاب مقبول نہیں ہوتی. ایک ہے بیسٹ سیلر ہے, بیسٹ سیلر, اور لاکھوں کتابیں بک گئی, لیکن ہر شخص کے گھر میں شیلف پر تو آ گئی لیکن گھر کے کسی فرد کو اسے پڑھنے کی توفیق نہیں مل رہی ہے. معلوم ہوا کہ مشہور ہے مقبول نہیں ہے, اخلاص کی کمی کی وجہ سے وہ مقبول نہیں ہوتی. تو اصل چیز جو ہے وہ مقبولیت ہے. اللہ تعالی شانہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں مقبولین میں شامل فرما, کہ اللہ ہمیں محبوبین میں شامل فرما. تو یہ تلیت کتب الحدیث تو حضرت عبد الرحمن بن مہدی کہتے ہیں, اور آگے خود فرماتے ہیں کہ لو صنفت کتاباً, کہتے ہیں کہ میں تو مصنفوں کو یہ کہتا ہوں کہ کوئی بھی کتاب تم شروع کرو تو پہلے اس حدیث کو لکھو, لیکن اگر میں کوئی کتاب تصنیف کرتا اور میں کوئی کتاب لکھتا تو لبدا تو فی کل باب منہ بہذا الحدیث, اس کے ہر ہر باب کے شروع میں اس حدیث کو لکھتا, ہر چیپٹر کے شروع میں لکھتا اس حدیث کو, تاکہ بار بار یہ جو ہے جھانکوں میں اور دیکھوں. اللہ تعالی شانہ ہمیں ان آیات اور اس حدیث کی برکات نصیب فرماوے, اور محض اپنی قدرت کاملہ سے اور اپنے فضل سے ہمارے باطن کو اللہ تعالی شانہ درست فرما دو. بھائی جتنی بھی محنت ہو رہی ہے اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو, مزید محنت کرو, لیکن اس بات کا خیال رہے کہ یہ محنت بیکار نہ ہو جائے, یہ محنت گٹر میں نہ چلی جائے کہ بہت کچھ کیا مگر ہاتھ کچھ بھی نہیں آیا. تو اس کے لیے جو ہے ہمیں اپنی نیت کو ٹٹولتے رہنا چاہیے. اللہ تعالی شانہ ہمیں توفیق عطا فرماوے. کام جو ہے کچھ کیے ہم نے اور دوسروں کے سامنے بیان کر کے یہیں دنیا ہی میں اس کو کھو دیا. یہ اخلاص کے ساتھ کام کرنا ہے. کبھی کبھی جو ہے شیطان اور نفس ایسا غلبہ کرتے ہیں کہ 10 سال تک اخلاص رہتا ہے اور 10 سال کے بعد وہ پھوٹ جاتا ہے. 10 سال کے بعد اس کا ذکر آ جاتا ہے کہ وہ جو فنا مسجد میں کارپیٹ ڈالی ہے وہ میں نے کسی کو کہا نہیں ہے, آپ کو کہہ رہا ہوں, وہ میں نے ڈالی تھی. 10 سال کے بعد وہ کارپیٹ پرانی بھی ہو گئی ہے, بدلنے کا وقت اس کا آ گیا, لیکن وہ نیکی ہماری برباد ہو گئی. اس لیے اخلاص کے ساتھ کام کرنا ہے اور موت تک اخلاص کو باقی رکھنا ہے تاکہ ان نیکی ہمیں آخرت میں کام آئے. اللہ تعالی شانہ ان بچوں کے لیے بھی بہت آسان فرمائے, ان کی خوب مدد فرمائے, اساتذہ پر بھی اللہ تعالی فیضان فرمائے, اور اللہ تعالی شانہ ہم سب کے آنے کو بھی قبول فرمائے, اور اللہ تعالی شانہ ماں باپ کے اور بچوں کے دلوں کو اس ادارے کی طرف متوجہ فرما دیں, اور یہاں بہت اچھی تعلیم اور بہت اچھی تربیت کے ساتھ دورہ حدیث تک اللہ تعالیٰ تعلیم کو پہنچا دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك, يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تنزع منا صالح ما عطيتنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اجعلنا من خدام دينك وعشاقك وعشاق حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك علما نافعا, اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع. جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله, جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله, جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين. رحم کا کرم کا معاملہ فرما, یسر و سہولت کا معاملہ فرما, عفو و عافیت کا معاملہ فرما, فضل و عنایت کا معاملہ فرما, حفظ و امان کا معاملہ فرما, ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما, ہماری لغزشوں سے درگزر فرما. یا ارحم الراحمین, ترجمہ قرآن اور ریاض الصالحین کی اس افتتاح کو بے انتہا قبول فرما. الہ العالمین, اس میں خیر و برکت پیدا فرما. الہ العالمین, ان بچوں کے ذہنوں کو کھول دے. الہ العالمین, ان کے دلوں میں قرآن کی اور حدیث کی محبت پیدا فرما دے, اس میں ترقی نصیب فرما دے. الہ العالمین, محنت کے ساتھ انہیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما, ادب کے ساتھ, عظمت کے ساتھ, طلب کے ساتھ, احتیاج کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین, اساتذہ پر بھی فیضان فرما, اساتذہ پر بھی فیضان فرما, اساتذہ پر بھی فیضان فرما, وقت میں برکت نصیب فرما. الہ العالمین, سب کے حافظی کو قوی بنا دے, سب کی فہم کو تیز فرما دے. الہ العالمین, سب کی زبان میں تاثیر پیدا فرما دے, تفہیم کا ملک اعلیٰ درجے میں نصیب فرما دے. اے ارحم الراحمین, اے ارحم الراحمین, اے ارحم الراحمین, یہ بہت بڑی خدمت ہے. الہ العالمین, اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرما. یا ارحم الراحمین, یا ارحم الراحمین, ہم نا اہل ہیں, الہ العالمین غیر مستحق ہیں. الہ العالمین, تیرا بہت بڑا فضل ہے کہ تو نے اس میں ہمیں مشغول رکھا ہے. الہ العالمین, موت تک اس میں مشغولی نصیب فرما. الہ العالمین, شیطان اور نفس کے مکائد سے ہماری حفاظت فرما. یا ارحم الراحمین, ہم سب کو علم دین کے لیے قبول فرمانا. الہ العالمین, علم دین کی خدمت کے لیے قبول فرمانا. الہ العالمین, ہماری نسلوں میں بھی علماء پیدا فرما, محدثین مفسرین دین کے خدام پیدا فرما, مخلصین اولیاء کاملین پیدا فرما. اے ارحم الراحمین, اے ارحم الراحمین, ہم تیرا بہت شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں ایسے اداروں سے اور ایسے علماء سے اور الہ العالمین اس قسم کی مجلسوں سے الہ العالمین مربوط رکھا ہے. الہ العالمین اس کی کما حق کہو اس کا کما حق کہو شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ارحم الرحیمین اس ادارے میں خوب خیر و برکت پیدا فرمائے. الہ العالمین دور حدیث تک تعلیم کی الہ العالمین یہاں فدائیں پیدا فرما, شکلیں پیدا فرما. یہ ارحم الراحمین, یہ ارحم الراحمین اس کو قرض سے سبک دوش فرما. الہ العالمین اس کو خوب آباد فرما. الہ العالمین تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق آباد فرما, پورے عالم میں ہدایت کے عام ہونے کا ذریعہ بنا. یہ ارحم الراحمین تو سب کچھ کر سکتا ہے, اپنی قدرت کاملہ سے الہ العالمین ہماری ان آرزوؤں کو ہماری زندگیوں میں پورا فرما. یہ ارحم الراحمین سلف صالحین ہمارے اکابر کے منہج سے الہ العالمین ایک ملی میٹر بھی ہٹنے سے ہماری حفاظت فرما. الہ العالمین ثابت قدمی کے ساتھ ان نفوس قدسیہ کے طریق پر ہمیں چلنے والا بنا دے. الہ العالمین دین کی اشاعت کے لیے جن جن صلاحیتوں کی, جن جن صالحیتوں کی ضرورت ہے ان سب سے ہم سب کو آراستہ فرما, بالخصوص اخلاص سے ہم سب کو مالا مال فرما, شیطان و نفس کے مقائد سے حفاظت فرما. الہ العالمین ہمارا تزکیہ فرما دے, ہمارا تزکیہ فرما دے, تزکیہ فرما دے. اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. الہ العالمین بیماروں کو شفا عطا فرما. الہ العالمین ہمارے بھائی عبداللہ کو موذی مرض سے نجات عطا فرما. الہ العالمین ان کی عمر میں برکت پیدا فرما. الہ العالمین تو قادر مطلق ہے, تو سب کچھ کر سکتا ہے, تو بیماری دے بھی سکتا ہے, بیماری مٹا بھی سکتا ہے. الہ العالمین, الہ العالمین ان کے حق میں, ان کے بیوی بچوں کے حق میں, ان کے ماں باپ کے حق میں الہ العالمین اچھے فیصلے فرما, اچھے فیصلے فرما. اللہ قرآن اور حدیث کی برکت سے الہ العالمین نے شفا کلی عطا فرما, اور جتنے مریض ہیں بوڑھے ہیں الہ العالمین سب پر نظر کرم فرما, سب پر نظر کرم فرما. الہ العالمین سب پر نظر کرم فرما. الہ العالمین ہمارے مولانا اسماعیل غنی صاحب, ان کی اہلیہ محترمہ, ہمارے چھوٹے بھائی عبداللہ, مولانا فیصل میمن صاحب, اور اسی طرح ہمارے حافظ اسماعیل کویا صاحب, الہ العالمین ہمارے سورین بھائی علی کی اہلیہ, ان سب کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرما. الہ العالمین جس گھڑی ہم سب کی موت مقدر ہے اس وقت الہ العالمین سب سے اچھے عمل میں مشغول کر کے راضی ہو کر, الہ العالمین راضی ہو کر ہم سب کو حسن خاتمہ اور ولایت اور مقام صدیقیت والی موت عطا فرما. الہ العالمین جس وقت جس جگہ پر جس جذبے کے ساتھ جس نیت کے ساتھ جو عمل تجھے سب سے زیادہ محبوب ہو اس کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہم سب کو قبول کر, سوئے خاتمے سے حفاظت فرما, کوئی بسے کبر سے بڑائی سے حفاظت فرما, بڑے بول سے حفاظت فرما. اے ارحم الراحمین, اے ارحم الراحمین ہمیں تقی بھی بنا دے اور خفی بھی بنا دے. الہ العالمین ہمیں اتقیہ اور اخفیہ میں شامل فرما. ارحم الراحمین مذہب نے لطف و کرم سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیل سے جو مانگا وہ بھی عطا فرما, جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین, وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين, وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. جزاكم الله خيرا. آمين. آمين.